ये वो इसलिए खोला है कि ताकि धूप आए। सर्दी के अंदर जो है धूप अच्छी लगती है और गर्मी में साया अच्छा लगता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज बनाया, इसी तरीके से कल्ब, कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं, फिरने वाला। कभी नेकी में मजा आता है, कभी नेकी और ताअत करने में मुश्किल महसूस होती है। तो हज़रत ने फरमाया इसीलिए इसको कल्ब कहा जाता है कि फिरने वाला, मजा आए या ना आए तो उनका नाम लेता रहे, मजा आए या ना आए मकसूद नाम लेना। फरमाया हर दवा डॉक्टर की जो है उसके अंदर इंसान को लज्जत और मजा नहीं आता। बाज़ दफ़ा डॉक्टर बुखार के अंदर कड़वी दवा दे देता है, तो क्या मतलब नहीं खानी, इसलिए देता है ताकि इसकी बीमारी सही हो जाए। तो फरमाया इबादत के लिए पैदा किया है, लज्जत के लिए पैदा नहीं किया। इंसान इबादत करता है तो हमेशा इबादत के अंदर लज्जत आए ये लाजमी नहीं है कि जिक्र कर रहा है तो भी लज्जत आ रही है, नमाज पढ़ रहा है तो भी लज्जत आ रही है। लज्जत के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, फरमाया अब्दुल लज्जत नहीं बनो, अब्दुल रब बनो, अल्लाह के बंदे बनो, लज्जत के बंदे ना बनो, जहाँ लज्जत मिले वहाँ से रह गए। तो ये बात तो खैर रह गई, खुतबा भी रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. पिछले जुम्मे जो बात रह गई थी कि अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, इसके ऊपर बात हुई। इस जुम्मे का ये वादा था कि वहाँ जाकर रहना किस तरीके से चाहिए, उनसे इस्तिफादा किस तरीके से करना चाहिए, उनसे नफा किस तरीके से हासिल होगा। हम अल्लाह वालों से ताल्लुक तो कायम कर लेते हैं, ताल्लुक कायम करने के बाद समझते हैं कि अब हमारा बेड़ा पार हो गया। जिस तरीके से कि मोमिन मुसलमान इस्लाम लाने के बाद समझता है कि अब तो मैं मुसलमान हूँ, अब क्या मेरे लिए, अब तो सारे बेड़े पार हैं। जबकि हज़रत महाशाह नसीरुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह आज से 40 साल पहले हज़रत ने फरमाया था, फरमाया कि जो लोग मरते हैं, फरमाया मरने के बाद जो हिसाब और किताब होता है वो तो बहुत मामूली सा है, यही पूछा जाएगा मन रब्बू का मा दीरू का मन हाज़ा रजुल, बस ये सवाल का जवाब देगा जन्नत में चला जाएगा। लेकिन हजरत ने उस वक्त फरमाया आज से 40 साल कब्ल के फरमाया कि आज जब हम जिनको मुसलमान समझ करके दफन करते हैं, फरमाया उसमें से 80% लोग मुनाफिकत पर होते हैं। जब निफाक पर होंगे तो फिर कहाँ से होगा। अल्लाह वालों के पास जाने का मकसद क्या होता है कि अपने अंदर की गंदगी को साफ कर देना। एक इंसान एक नाई के पास जाता है कि मेरे बाल बना दो, वो बाल बना देता है, इधर उधर के टेढ़े मेढ़े बाल काट के उसको जो है सजा सवार देता है। ब्यूटी पार्लर में औरत शादी से पहले जाती है, किस लिए कि उसको सजा सवार दिया जाए कि जब वो अपने शोहर के सामने पेश हो तो उसका शोहर उसको देख करके खुश हो जाए। तो ये दादा ने फरमाया खानकाहें ये रूहानी ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर इंसान को सजाया जाता है कि अल्लाह के सामने जब खड़ा हो तो अल्लाह ताला खुश हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया वल्लज़ीन जाहदू, इस रास्ते में मुशक्कत तो आएगी, मुशक्कत तो आएगी, वल्लज़ीन जाहदू जो मेरे रास्ते के अंदर कोशिश करता है, जब तो जहद करता है, गम बर्दाश्त करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैं जरूर भी जरूर उसको रास्ता अता करूँ। उसके लिए रास्ता अल्लाह ताला खुद ब खुद निकालते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चिराग राह के जल गए। तो इंसान अल्लाह वालों के पास जाए लेकिन किस तरीके से, जिंदा बदस्त मुर्दा, यानी शेख तो जिंदा है मैं उसके पास जा रहा हूँ लेकिन मुर्दा बन करके जा रहा हूँ, अपनी कोई ख्वाहिश کسی چیز سب چیزوں کو جب مار کر اور حوالے کرتا ہے کہ اب آپ میری اصلاح کر دیجئے، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب پہلی دفعہ تشریف لے گئے، کہاں تھانہ بھون، تو یہ خط لکھ کر کے بھیجا تھا، بھائی آگے ہو، یہ بیچ کی جگہ کو خالی نہ چھوڑے۔ سامعین کرو صحیح، لیکن قریب قریب تو کیا فرمایا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے گھر پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ انسان کیا سمجھتا ہے، یہی چیز انسان کا نفس جب تک نہیں مٹتا تو پھر اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی، اور جب اصلاح نہیں ہوتی تو پھر انسان کبھی پاک و صاف نہیں ہوتا۔ عبادات کا اہتمام تو کر لے گا، لیکن اب عبادت کرنی کیسے، عبادت کی کیسے جائے، کس دل سے عبادت کرتے ہیں اللہ والے، یہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی نیت کا فرق ہے، کوئی انسان اتنی پاک صاف نیت لے کر کے جاتا ہے اور اتنے ارادے سے جاتا ہے کہ مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے، کہ وہ چند دنوں کے اندر وہ اپنا فاصلہ پورا کر لیتا ہے، اور ایک انسان ہے جو پوری زندگی پڑا رہتا ہے لیکن اس کا فاصلہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا اتنے عرصے، لیکن کبھی میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے اللہ والے تو وہی ہیں جن کی کرامتیں، مزار پر جاؤ تو الٹا لوٹا شروع ہو جاتا ہے انسان، مزار پر جاؤ تو وہاں جنات سیدھا کر دیتے۔ نہیں، ان بزرگ نے کیا فرمایا، فرمایا کبھی تو نے مجھے خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا عرصہ تو میرے ساتھ رہا، اس عرصے کے اندر تو نے کبھی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے؟ اجازت نہیں۔ فرمایا کہ ہاں، جس شخص نے اتنے عرصے تک اپنے اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کیا ہو تو اس سے کس کرامت کو چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو؟ آج کیا انتظار کرتے، ارے وہ فلاں بابا ہیں ان کے پاس بڑی کرامات ہیں، وہ چھپی ہوئی چیزیں بتا دیتے۔ اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا جائے۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس کیا ہے، امارہ بالسوء ہے، ہمیشہ اس کے اندر برائی کا ہی خیال ہوگا، ہمیشہ برائی کا تقاضا کرے گا۔ کبھی نفس یہ نہیں کہے گا کہ چلو نماز پڑھ لو، اگر نماز پڑھنے کے لیے انسان چلا بھی جائے تو یہ نفس کیا کہتا ہے، ارے دنیا کی سوچ لے، ابھی تیرا حساب و کتاب کیا ہے، دکان کیسی چل رہی ہے، تجارت کہاں ہے، اگر کھڑا ہوا بھی ہے تو بھی اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر طریقے سے ہلاکت کے لیے تیار ہے۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ کے شر سے آج تک کوئی نہیں بچا، الا ما رحم ربی، مگر اپنے رب کی رحمت کے سائے میں جو آ گیا۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جس طریقے سے انسان کیا کہتا ہے، پوچھتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بھائی کیا جاتا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، جس طرف جاؤ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگتے وقت ہاتھ ایسے رکھتے، کس طرح دعا مانگتے ہیں، کس مقصد سے، نہیں نہیں، ہاتھ کا رخ کس طرف ہے، ہاتھ کا رخ کس طرف ہے، ہتھیلیاں کس طرف ہے آپ کی، آسمان کی طرف، اللہ تو ہر طرف ہے، کبھی یوں بھی دعا مانگ لو، کسی کو دیکھا آج تک کہ کوئی یوں دعا مانگ رہا ہے، کیا کبھی یوں دعا مانگ رہا ہے، بھائی اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، دعا یوں بھی مانگ سکتے لیکن نہیں مانگتے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ تو دوسروں اصلاح جو ہوگی, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اصلاح اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, لیکن اصلاح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے مقرر فرمائے کہ ان کے پاس جاؤ گے تب تمہاری اصلاح ہوگی. اس کے بغیر انسان سوچے کہ گھر بیٹھے میری اصلاح ہو جائے, یا ان کے پاس جائے بغیر میری اصلاح ہو جائے, یا ان کے ناز و نخرے اٹھائے بغیر میری اصلاح ہو جائے, تو اصلاح کیا ہے؟ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. آج تک کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے کسی ولی کی صحبت نہیں اٹھائی ہو. جب صحبت اٹھاتا ہے تو صحبت سے پھر رنگ, اس کا رنگ اس کے رنگ آ جاتا ہے. جب رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اس کے بعد خواجہ عزیز حضرت صاحب مجدور رحمت اللہ علیہ, حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت جب انسان کو نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا اس کو معلوم ہو جاتا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو احساس ہوا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ فرمایا حضرت احساس ہو گیا تھا. فرمایا کیسا احساس تھا؟ فرمایا حضرت میری چال بدل گئی تھی, میرا بات چیت کرنے کا طریقہ بدل گیا تھا, میرا چلنے کا ڈھنگ جو تھا وہ الگ ہو چکا تھا, میں سمجھ گیا کہ میں بالغ ہو گیا. تو فرمایا خواجہ صاحب اسی طرح جب روح بالغ ہوتی ہے تو پھر انسان کی چال ڈھال بات چال چلن ہر چیز خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم کس چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں اللہ والوں کے پاس؟ نمبر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بے اصولی, کہ اللہ والوں کی کرامتیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کرامت ہے. کرامت نہیں ڈھونڈے, یہ دیکھیے کہ کس سے میرا خون میچ ہو رہا ہے, جس کے پاس بیٹھنے سے مجھے دنیا کی محبت میں کمی اور آخرت کی فکر زیادہ ہو رہی ہے, سمجھ لیں اس سے اس کا بلڈ گروپ مل گیا. جب بلڈ گروپ مل گیا اب کیا ہے اصلاح؟ اصلاح آسان ہو گئی, اب اصلاح آسان ہو گئی. کرامتیں اگر ڈھونڈے گا تو کرامتیں اور خرق عادت کے طور پر تو آج کل نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے کہ قبروں کو پوجا بھی جا رہا ہے. کس لیے؟ بڑے بزرگ کے. ارے اس بزرگ نے کسی بزرگ کی قبر کو پوجا؟ جس طرح سے ہندو بتوں کو پوجتا ہے آج لوگ قبروں کو جا کر سجدہ کر رہے ہیں, قبروں کو پوج رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا جس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ ہوئی, لوگ آ کر اس درخت کی زیارت کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے. فرمایا کیا ہوا, لوگ یہاں کیوں کھڑے؟ فرمایا کہ امیر المومنین یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں, ان کی زیارت کر لیں اس کی. فرمایا اس درخت کو بھی کٹوا دو. کیوں؟ فرمایا آج یہ صرف زیارت کرنے کے لیے آئے, کل یہ اس کو سجدہ بھی کریں گے پوجیں گے بھی, اور پھر یہ سوچیں گے کہ اللہ کا نبی یہاں بیٹھا تھا, یہاں دعا قبول ہوگی, ان کا اعتقاد یہاں سے بڑھ جائے گا, لہذا اس کی جڑ کو حساب کر دو. اسی لیے شریعت کے اندر کیا حکم ہے کہ اپنی قبریں سادی بنا, قبریں سادی بناؤ. کیا مطلب؟ کہ قبر کو جو ہے عام, جس طرح قبرستانوں میں عام قبریں ہوتی ہیں اس طریقے کی قبر بناؤ. آج قبروں کو منقش کیا جاتا ہے, ماربل لگائے جاتے ہیں, اے اونچی اونچی چار پلر کھڑے کر کے اس کے اوپر وہ بنایا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ معلوم ہو کہ کسی بڑے کی قبر ہے. ارے بڑے کی قبر ہے لیکن اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اگر اندر بڑا ہے تب معلوم ہوگا کہ یہ بڑے کی قبر ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے, جا کر کے دیکھ لو کس قبر کے اوپر اس طرح بنا ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں, ہمیں تو اپنے والد سے اپنے دادا سے اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ ہم اس کی قبر کو پکا بنوائیں گے تاکہ اوپر سے دھوپ نہ پڑے, ہفتے اور مہینے کے اندر لے جا کر پھول بیچ کر کے آئیں گے. ارے ہفتے اور مہینے کے اندر تو جا کر کے صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے آ جا, اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو کم کر دیں گے, اس کی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے, بنسبت اس کی کہ تو اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے. لیکن کس طریقے سے کہتے ہیں زمانہ مولانا ایسا ہی ہے, لوگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر کے اگر انسان چلنے لگے تو پھر کیا ہوگا, گڑے میں گر جائے گا, جلالت اور گمراہی کی گڑے میں گرے گا. جو چیز اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی صاحبزادے تھے, حضرت ابراہیم بچپن میں انتقال ہو گیا, بقیع میں دفن کیا گیا, سید الانبیاء کے بیٹے, لیکن آج وہاں پر قبر کا نام و نشان نہیں ہے. کہتے ہیں اس طریقے سے تو ساری قبریں غائب ہو جائیں گی, ساری قبریں غائب ہو جائیں گی. تو قبر باقی رہنا یا غائب ہونا, جو جس کو جانا تھا وہ چلا گیا, جس کو مٹی میں ملنا تھا وہ مل گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی کے اندر ملایا اور فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور دوبارہ تمہیں اسی مٹی کے اندر سے نکالوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت بیان کر دی کہ وہ تو مٹی کے اندر مل گیا, وہ اوپر سے جو ہے گلاب کے پھول چھڑک رہا ہے, عرق گلاب لا کر کے ڈال رہا ہے. ارے دوست اگر اس کے اعمال صحیح ہوتے تو اس کو ایسے عرق گلاب کی ضرورت تھی. ایک شخص آپ کو باہر سے 2 روپے 4 روپے 5 روپے والی شیشی لیٹر کی ملتی ہے, ایک شخص آپ کو وہ ہدیہ کرتا ہے کہ یہ آپ جمعے کے دن لگائیے گا, اور ایک شخص آپ کو عرب سے عود کا عطر لا کر کے دیتا ہے کہ آپ یہ لگائیے گا. فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ کون سا لگائیں گے؟ کہتے ہیں یہ مہنگا والا ہے, یہ مہنگا والا عطر ہے, لہذا میں یہ لگاؤں گا. اس کی خوشبو جو 2-4-5 روپے والی ہے اس کی خوشبو توڑ جائے گی. تو دوستو عمل وہ کرے جو باقی ہے, عمل وہ کرے جو باقی رہے, جو عمل باقی نہیں رہا, جس کی جو ختم ہونے والا ہے. انسان کے جسم کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دوسرا جسم عطا کرتے ہیں, معلوم ہوا یہ جسم صرف اس زمین تک کے لیے. آج انسان مرنے جیتے جی اس کا خیال اتنا کرتا ہے, پھر مرنے کے بعد میں اس کا اتنا خیال کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ آ جائے. ارے کیا ہے, اس کو کیڑے کھا جائیں گے, وہاں نیا جسم عطا ہوگا. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا, اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر نامہ اعمال الٹے ہاتھ کے اندر آ گیا پھر بادشاہ بھی ہے, ساری دنیا کی سلطنت اس کے پاس تھی, تو بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں رہے. لا يتكلمون الا من اذن الا من اذن بالرحمن وقال له صوابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بغیر میری اجازت کے کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا. آج ہم اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے, اس طریقے سے ہو, ہمارا گھر یہ ایسا ہو, ہمارا رہن سہن ایسا ہو. ارے دوستو ہم کس لیے, ہم پیدا کس لیے گئے کیے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ اے انسان اور اے جنات میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم عبادت چھوڑ کر کے, اللہ کی معرفت چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں کہ ہمارا اوڑھنا ایسا ہو, ہمارا بچھونا ایسا ہو. جب ماں ایک نوجوان کا واقعہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جا رہا تھا سفر حج کے اوپر, سفر حج پر جا رہا تھا قافلے کے ساتھ, اس زمانے میں قافلے تھے, تو اس کے پاس نہ کوئی زیادہ راہ تھا, وہ ساری رات نوافل پر تھا. صبح اپنے قافلے کے ساتھ اٹھ کر سفر شروع کر دیتا, تو قافلے اہل قافلے نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم کچھ لے کر کے بھی نہیں جا رہے وہاں پر, خالی ہاتھ جا رہے تو اس نے کہا کہ مہمان اگر کسی میزبان کے گھر کچھ لے کر کے جائے تو یہ میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، اور میں تو رب العالمین کے گھر سے آ رہا ہوں، میں کیوں لے کر کے جاؤں؟ اللہ کے ذمے کہ مجھے کھلائے. تو اس نوجوان کے دل میں اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. جب یقین کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے کہ پھر سامنے رکھی ایک بزرگ نے اپنی اولاد کے لیے کیا مقرر کیا تھا، فرمایا کہ تربیت کے لیے بچپن سے جب سکھایا جاتا ہے جو چیز سکھائی جاتی ہے وہی چیز آتی ہے. اگر بچپن سے اس کو، آج کل مسلمانوں کا حال کیا ہے، ارے بھائی کوئی آتا کوئی جاتا رہے، آپ لوگ ادھر ادھر اگر دیکھیں گے تو پھر میں کس سے مخاطب ہوں گا؟ آنے والے جانے والے تو جاتے ہی رہیں گے، آنے والا آتا رہے گا، جانے والا جاتا رہے گا. تو بزرگ نے بطور تربیت، آج تو بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، آج مسلمان کا بچہ ہے اس کو کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ بیٹا سوچا بلی آ جائے گی، ارے جب یہ بچہ بڑا ہوگا جس کے دل میں بلی کا خوف بٹھایا گیا ہے، کل یہ بچہ جہاد کرے گا؟ کل یہ بچہ جہاد کرے گا؟ یہ تو بلی دیکھ کر کے بھاگ جائے گا، چوہا دیکھ کر کے بھاگ جائے گا. آج اس کے دل میں اس چیز کا خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا سو جا ورنہ تجھے بلی لے جائے گی، ورنہ تجھے جو ہے کیا نام ہے کتا اٹھا کر کے لے جائے گا. تو وہ بچہ کیا جہاد کرے گا؟ اور ایک وہ زمانہ تو صحابہ کا کہ ابو جہل کو جنہوں نے، جن دو چھوٹے صحابیوں نے قتل کیا، اللہ اکبر، بیچ میں ایک بڑے صحابی کھڑے تھے. فرمایا کہ جب غزوہ شروع ہوا بدر کا تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا دونوں طرف بچے، تو فرمایا کہ میں گھبرا گیا کہ یار میں کسی بڑوں کے بیچ میں جا کر کے کھڑا ہوں کہ اگر مجھ پر حملہ ہو تو میں جواب دے سکوں، ان کے ساتھ مل کر جواب دے سکوں، یہ دونوں بچے ہیں. فرمایا اتنے میں ایک نے میرے کان کے اندر کہا، اے چچا یہاں سنا ہے ابو جہل بھی آیا ہے لڑنے کے لیے. فرمایا ہاں آیا ہے، تو کیا کر لے گا؟ فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کے نکلا ہوں کہ جب تک اس کو قتل نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا یہاں سے واپس. کہہ گئے اللہ، یہ تو میں تو بچہ سمجھ کر کھڑ کے کھڑا ہوا تھا، یہ تو بڑوں کے بھی بڑے نکلے. اتنے میں دوسرے نے پوچھا چھپ کر کے، کیونکہ دونوں بھائیوں میں شرط لگی تھی کہ ابو جہل کو قتل میں کروں گا. دوسرے نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں آج قسم کھا کر کے آیا ہوں کہ اس کو قتل کیے بغیر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا وہ سامنے، میں میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان بچوں نے اس ابو جہل کو جو ہے نیچے کھینچا گھوڑے سے اور منہ کے بل زمین پر گرایا اور وہی گردن اڑا دی. یہ اس وقت کے بچوں کا ایمان تھا. تو جیسی تربیت بچپن میں دی جاتی ہے بچوں کو، جیسی تربیت بچپن میں ملے گی، اگر بچپن میں بہادری سکھائی گئی تو بچہ بہادر ہوگا، اگر بچپن میں اس کے اندر، بچپن سے اس کے اندر چوری کی عادت پڑ گئی تو بچہ چور بن جاتا، اگر بچپن سے اس کو امانت، دیانت، دین، اللہ والوں کے پاس آنا جانا، نیک صحبتوں کے اندر جانا، قرآن کریم تلاوت کرنا، یہ چیز اس کے ذہن میں ڈالی جائے تو وہی بچہ جو ہے نیک بن جاتا. تو دوستو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ والوں کے پاس جائے، لیکن سب سے پہلی چیز انسان جب جاتا ہے کسی اللہ کے ولی کے پاس پھر اس کا دل ان سے لگ جاتا ہے، تو انسان کا سب سے پہلا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں بیعت ہو جاؤں. تو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر بیعت کے بھی اصلاح ہو جاتی ہے. بیعت ہونا سنت ہے اور اصلاح کرانا فرض ہے، اور بیعت ہونا سنت ہے. حضرت معاشہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو آخری سفر میں حضرت کے ایک مفتی صاحب آئے، بڑے مفتی ہیں کراچی کے، وہ اپنے ساتھ ایک عالم کو لے کر کے آئے. تو حضرت، انہوں نے مجھ سے پیغام بھجوایا کہ حضرت سے کہہ دیں کہ فلاں مدرسے سے فلاں عالم آئے اور وہ بیٹھ ہونا چاہتے ہیں. میں نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں مدرسے سے فلاں مفتی صاحب آئے ان کے ساتھ ایک عالم ہے اور وہ آپ سے بیٹھ ہونا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بیعت مقصود ہے یا اصلاح. بیعت مقصود ہے کیونکہ آخر عمر میں اللہ تعالیٰ پھر نام دے دیتا ہے کہ فلاں بزرگ. اچھا وہ مولانا حضرت اب کیا ہے لوگ کس نیت سے جاتے, اب جب بیعت ہو جائے گی تو پھر کیا کہیں گے, اب کس سے بیعت تھے. ارے وہ جو بزرگ گزرے تھے اتنے بڑے, ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے تھے. ارے اصلاح اس سے نہیں ہوتی, اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ جس سے انسان کا دل مل جاتا ہے, جس سے انسان کا دل مل جاتا ہے اس سے انسان کی وہ ہوتی ہے. حضرت مرزا مدن جارجانہ رحمت اللہ علیہ, ان کے شیخ ان سے عمر میں چھوٹے تھے, یہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ مرزا یہ آپ نے کیا کیا, آپ اتنے سے چھوٹے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. تو حضرت مرزا مدن جارجانہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جواں بھی ہے تو میرا پیر ہے. جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جواں بھی ہے تو میرا پیر ہے. آج کیا کہتے ہیں, اونچے اونچے نام ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جس کا نام پیر کا نام زیادہ مشہور ہو ہم اس سے بیعت ہوں گے. اس سے اصلاح نہیں ہوگی, اصلاح کس سے ہوگی؟ چاہے نام نہ ہو. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلاح کرانے کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایک عامی انسان تھے, حافظ تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ میری اصلاح یہاں سے ہوگی. نمبر ایک, سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ بیعت کا. تو دوستو بیعت مقصود نہیں ہے. خیر وہ مفتی صاحب جو آئے تھے انہوں نے کئی بار یہی درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت بار بار ان کو منع کرتے رہے. پھر آخر میں حضرت کو جب جلال آ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اسے کہو جاؤ جگہ جا کر کسی اور سے تعلق قائم کر لو, میں بیعت نہیں کروں گا. اگر اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے تو اصلاح کا تعلق بغیر بیعت کے بھی ہو سکتا ہے. اگر بغیر بیعت کے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اگر بیعت ہی چاہیے تو کسی اور کے پاس چلے جائے. تو لہذا جس سے تعلق قائم ہو اس سے بیعت کا اصرار نہ کرے, پہلے اس کے پاس آتا جاتا رہے. جب آتے جاتے جب دیکھے کہ میرا دین کے اندر فرق آنا شروع ہو گیا, پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے. نمبر دو, جب وہاں چلا جائے تو اپنی جتنی چیزیں اندر کی ہیں سب کو فنا کر کے جائے. جب فانی کر کے جاتا ہے اپنے دل کو مردہ کر کے جاتا ہے کہ مجھے شیخ کی بات ماننی ہے, تب جا کر کے اصلاح ہوتی ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں شیخ کی بات سننی ہے, ماننی اپنے دل کی ہے, تو ساری زندگی اصلاح نہیں ہوتی, ساری زندگی اصلاح نہیں ہوتی. جب یہ مان کر کے جائے وہ بچوں کو منع کر دے باتیں نہ کرے. جب ساری زندگی, جب انسان یہ مان کر جان کر اور ٹھان کر, دادا یہ تین جملے فرماتے ہیں, فرمایا کہ مان کر جان کر اور ٹھان کر کے جائے کہ کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے گی, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ راستہ چاہیے کہ میں بھی خوش رہوں, میرا دل بھی خوش رہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی ادا کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوتے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوتے. حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے کیا فرمایا, فرمایا دیکھو میاں, ایک انسان ہے, ایک سڑک ہے, اس سڑک کے اوپر آپ نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ٹرک آپ کی طرف بھیج دیا، لیکن آپ نیکی کر کے نکلے، مطلب نماز پڑھ کے نکلے، فوراً بدنظری کر لی، فرمایا وہاں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا ٹرک آ گیا۔ فرمایا اب ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے رحمت اور غضب دونوں ٹرک کھڑے اور دونوں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے، تو فرمایا کہ سکون اور اطمینان اور چین کہاں سے ملے گا؟ پھر دین پر انگلی مت اٹھاؤ کہ دین کامل نہیں ہے، ارے یہ وہ دین ہے جو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے بتایا، اور صحابہ نے اللہ کے نبی کی ہر ایک ادا کو محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی دین پتھروں سے بھی استنجا کیا، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ محفوظ کیا کہ اللہ کے نبی نے دو پتھروں سے استنجا کیا۔ یہ صحابہ کے صحابائی کا مقام تھا کہ ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچایا۔ آج ہمارے لیے تو پکا پکایا تیار ہے، صرف عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے۔ لہذا یہ دعا کثرت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ آج نفاق اور منافقت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت معاشا رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال پہلے بتا گئے، فرمایا قبر کا حساب و کتاب اتنا مشکل نہیں ہے، جن کو تم مسلمان سمجھ کر قبر میں رکھتے ہو ان میں سے 80% وہ لوگ ہیں جن کا ایمان تو ایمان نہیں ہے، صرف بظاہر اور مسلمان ہے، ورنہ در حقیقت منافقت میں۔ اور جب منافق قبر کے اندر اتارا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں منافق اور مرتد اللہ تعالیٰ نے دو چیز لوگوں کے بارے میں حکم دیا جہاد کا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کس کے بارے میں، کس سے؟ نمبر ایک منافق سے، نمبر دو کفار سے۔ واغلظ علیہم، خالی جہاد ایسا نہ ہو، کہتے ہیں یار جہاد کہاں سے آ گیا، یہ جہاد بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے نماز آئی ہے، جہاں سے روزہ آیا ہے، جہاں سے حج آیا ہے، جہاں سے زکات آئی ہے، وہیں سے جہاد آیا ہے۔ آج لوگوں نے اس کو نکال دیا، کہتے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں، کہتے ہیں نماز 4، کون کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، تو جہاد کہاں گیا؟ 27 غزوات و سرایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس میں حصہ لے رہے ہیں، وہ کہاں گئے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، اگر میری امت کے اوپر مشقت نہ ہوتا، مشقت نہ ہوتی، تو میں کوئی غزوہ اور کوئی سرایا ایسا نہیں تھا جس میں میں پیچھے رہتا، میں ہر ایک غزوے کے اندر شریک ہوتا۔ آج دین کے اس حصے کو صرف اس خوف سے کاٹ کر کے نکال دیا گیا کہ کیا ہوگا، کیا ہمیں دوسرے لوگ کیا کہیں گے، ارے یہ تو دہشت گرد ہے، یہ شدت پسند ہے، شدت پسندی ہماری طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے۔ بھائی ہم تو دفاع کے اندر ہیں، چاہے پاکستان کا مسلمان ہو یا افغانستان کا یا عراق کا، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، وہ کفر کے مقابلے میں اس وقت دفاع کی صورت میں، اپنی جان بچانے کی صورت میں اقدام کر رہا ہے مسلمان۔ اقدام تو یہ کہ آگے بڑھ کر حملہ کرتا مسلمان، موضوع یہ نہیں ہے، آج کا موضوع ہے کہ اللہ والوں کے پاس کس طرح آ جائے، پھر یہ ایک موضوع، پھر ایک لمبا موضوع، یہ موضوع کیوں کہ ایسا ہے کہ لمبا موضوع ہے اور لوگوں کو آسانی سے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تم پر قتال کو فرض کرتا ہوں لیکن یہ کیا ہے، وهو کرہ لکم، تمہیں کیا ہوگا، مکروہ لگے گا، اللہ یہ کیا فرض کر دیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم مکروہ سمجھتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمارے بھلے کے لیے نازل فرمائی ہے, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے شر بنا دیتا ہے. تو اللہ والوں کے پاس جائے, اپنا سب کچھ ان کو سونپ دے, اس وقت یہ نہ دیکھے کہ میرا حال کیا ہوگا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق قائم کیا, پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات سنائی تھی کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کے اوپر سالن رکھ کر کے دے دیا کہ وہاں جہاں جوتیاں رکھی ہیں وہاں بیٹھ کر کے کھا لو. تو حضرت گنگوئی نے کیا فرمایا تھا, نہیں میں تو عالم ہوں, میں وہاں بیٹھ کر کے کھاؤں. بلکہ حضرت گنگوئی اسی وقت اٹھے اور وہاں بیٹھ کر کے جا کر کے کھا لیا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. دوستو جب انسان اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے لیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس زمانے کے کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں. اس محبت کی برکت سے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامل اور مکمل بنا دیتے ہیں, پھر وہ کامل اور مکمل انسان ہوتا ہے. تو جب تعلق قائم کر لے اس کے بعد نہ دنیا دیکھے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, نہ یہ دیکھے. اگر تعلق قائم کرنا ہے تو پھر کیسا تعلق ہو؟ دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے تعلق کیسا قائم کر دو. فرمایا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دو کاغذ لیتے ہیں, ان دونوں کے درمیان میں گوند لگا دیتے ہیں, لیکن کنارے کنارے پر گوند لگاتے ہیں کہ جب کاغذ کو پھاڑا جائے تو تھوڑا حصہ پھٹ جاتا ہے لیکن بقیہ کاغذ سلامت نکل آتا ہے. فرمایا اللہ کی محبت دونوں کاغذ پر اتنی لگاؤ کہ کاغذ پھٹ تو جائے لیکن الگ نہ ہو سکے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی گود اپنے دلوں پر اتنی لگاؤ کہ جان تو چلی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. آج کیا حالت ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کیوں نہیں کر رہا, آج اللہ کی رحمت ہم پر نازل کیوں نہیں ہو رہی. ارے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ, لیکن کیا ہے, بندہ ہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. ہم اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے سیکھنے کے لیے, یہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایسے بزرگ ملے جن کے پاس بڑی بڑی کرامتیں ہوں, جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ان کے پاس کیا کیا کرامتیں, ان سے کیا کیا ظہور ہوا. کرامتوں سے نہیں, دین پر چلنے سے انسان کامل ہوتا ہے. کرامات اور خرق عادت کے طور پر اگر انسان خرق عادت کے طور پر انسان سے کوئی کام ہو جائے تو پھر جتنے جعلی پیر بیٹھے ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے مزارات بنائے ہوئے, کسی نے گدھا دفن کیا ہوا ہے, کیا جعلی بزرگ پیروں کے واقعات. ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جو شیخ الحدیث ہیں, ایسے ایسے حضرت واقعات سناتے تھے. تو میں گدا مر گیا, دفن کر دیا, وہیں بیٹھ گیا. تو ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو, تو اس نے کہا کہ جی وہ کچھ نہیں, سفر پہ جا رہا تھا ایسے ہی بیٹھ گیا. کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا ایک بزرگ کی ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا مسافر. کہا یہ لے کھانا لے. تو وہ جا رہا تھا کام سے, تو فرمایا جو وہیں بیٹھ گیا. اس نے کہا لو اللہ نے روزی یہیں دی تھی, یہیں پہ کھا لے. وہ کیا بتایا, اب پھر جب دوسرے نے دیکھا یہ کھا رہا ہے تو دوسرے نے بھی آ کے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ خبر ہے, میں تو یہاں پر جو ہے اس کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا رات کا کھانا میری طرف سے آپ کے لیے. تو اس نے کہا جب بیٹھے بٹھائے روزی مل رہی ہے. آج اللہ آج دیکھے کہ جی اللہ والے ان کی ولایت کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن جتنا جتنی خرافات ان کے مزارات کے اوپر ہو رہی ہے کبھی ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوئی. یہاں تک کہ مزارات کے اوپر عرس و میلے جو لگتے ہیں وہاں چرچ اور ہیروئن تک بیچی جا رہی ہے. یہ دین ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین سکھلایا ہمیں؟ بولو بھائی, یہ دین سکھایا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں؟ کیا دین سکھلایا؟ کہ یہ تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ جو ہے تمہارے لیے پیمانہ ہے. کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول. اس پیمانے کے اندر ناپ کر کے دیکھ لینا, جو اس پیمانے کے اندر کامل اور مکمل آ جائے, سمجھ لینا یہ سنت و شریعت کے مطابق ہے. اگر سنت و شریعت کے مطابق شیخ نہ ہو تو اس کے اس شیخ کے پاس جانا ہی جائز نہیں ہے. آج کہتے ہیں وہاں تو بڑی بڑی کرامتیں, اگر انسان کے اوپر جنات ہو تو انسان کیا ہوتا ہے, الٹتے پلٹنے لگتا ہے. الٹ وہاں پر اس کو وہ سیدھا کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. بعض رجالی خانقاہ ہے وہاں پر کیا ہے, کہتے ہیں دل چلایا جا رہا ہے. شیخ خود شیخ پر بھی حال تاری ہے اور جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں ان پر بھی حال تاری ہے. نہ شیخ کو پتا میری پگڑی کدھر, نہ وہ حال جن پر تاری ان کو پتا میری پگڑی کدھر. یہ کون سا دل ہے؟ دادا نے فرمایا کہ یہاں کراچی کا واقعہ ہے کہ جعلی پیر وہ مجلس کراتا نا, اس میں نوجوان مرد عورت دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے. اب تو اعتکاف ہونے لگا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, اس شہر کے اندر اعتکاف ہونے لگا ہے کہ مرد اور عورت مخلوط اعتکاف کرتے ہیں. پھر کہا جاتا سب سے بڑا مجمع ہمارے یہاں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوگا. نعوذ باللہ, عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ کہ اگر بیٹی ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے, اگر بیوی ہے تو شوہر کی خدمت کرے. پھر کیا ہوگا؟ اب عورتیں کہیں گی لوگ ہمیں تو خدمت کے لیے پیدا کیا. ارے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن یہ سوچ کہ اللہ نے رتبہ کیا دیا ہے, کہ تیرے بچوں کی بچوں کو کیا فرمایا, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے نیچے. کیا مطلب؟ اپنی ماں کو کبھی ستانا نہیں. اللہ نے رتبہ تمہارا یہ بنایا, اور آج رتبہ کیا بن گیا عورت کا, کہ کوئی ایک چھوٹی سی چٹی بھی بیچنی ہوتی ہے تو ایک عورت کو اشتہار بنا کر کے لے آتے. کیا کہتے ہیں؟ اس اشتہار کے لیے عورت لازمی ہے. کیا مطلب؟ عورت نہیں ہوگی تو آپ کی چٹی نہیں بکے گی. دوستو آج جو بے برکتی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں, جو بے چینی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں, وہ کس کا نتیجہ ہے؟ وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ترین جگہ کون سی ہے؟ بازار. اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد. بازار جانے کے لیے کتنے تیار ہو جاتے ہیں؟ اگر ایک دوست کہتا ہے یار چل تھوڑی دیر بازار ہو گھر کے آ جائے, مجھے فلاں فلاں چیز لینی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک دوست کیا جاتا ہے چل یار نماز پڑھ کر کے آ جاتے ہیں, کتنے تیار ہوتے ہیں؟ ہم سوچے فکر کریں, کیا کہتے ہیں, تو پڑھ کر کے آ جا میں پڑھ لوں گا. کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے وہاں جانے کے لیے تو بغیر پوچھے تیار ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو چل میں آ رہا ہوں. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی, ہماری مشاکل توڑ نہیں ہو رہی, مشکلات توڑ نہیں ہو رہی. ارے مشکلات کیسے توڑ ہوگی بھائی؟ مشکلات کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب بیماری بنائی ہے تو اس کا علاج بھی بنایا ہے, اور جب مشکل بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے لیے آسانی بھی بنائی ہے. تو آسانی کب ہوگی؟ جب انسان گناہ چھوڑ دے گا. اور گناہ کب چھوٹتا ہے؟ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے لگے گا. پھر خانقاہوں کے اندر رہ کر کے بھی آدمیوں کی اصلاح نہیں کرواتے. اس کے بارے میں برائی, اس کے بارے میں برائی, اس کی بدگمانی, اس کے بارے میں بدگمان رہنا, اس کے بارے میں بدگمان رہنا, جب بدگمانی آ گئی پھر اصلاح نہیں ہوگی. چاہے جتنا ہی بڑا پیر ہو, جتنا ہی طاقتور پیر ہو, اگر دل میں بدگمانی آ گئی اپنے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے, تو کتنا ہی بڑا پیر ہو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. حضرت کی ملمت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میری خانقاہ میں صرف دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک, یا تو اتنا بڑا عالم ہو, اس کو اللہ نے علم اتنا دیا ہو کہ میرے ہر عمل کو قرآن اور حدیث سے ملا کر کے دیکھ لے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. نمبر دو, دوسرا وہ شخص ہے کہ عالم تو نہیں ہے, جاہل ہے, لیکن وہ اتنا یقین کر کے آئے کہ شیخ جو بتائے گا وہ صحیح بتائے گا. جب اتنا علم ہوگا تو فرمایا کہ تیسرے کے لیے میرے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. آج ہمارا حال کیا ہے, خانقاہوں میں عرصوں سے پڑے ہوئے, لیکن کیا ہے, وہی اپنا معمول ہے, وہی بدگمانی کرنا, وہی چور خوری کرنا, وہی دوسروں کے بارے میں بری باتیں کرنا, تو پھر کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اس کے اندر قصور خانقاہ کا نہیں ہے کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے. آپ عقل سے سوچیں, ایک انسان بیمار ہوتا ہے, اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو پرہیز لکھ کر کے وقت دیتا ہے کہ آپ کو صرف کھچڑی کھانی ہے, سالن اور روٹی کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے. وہ انسان کیا کہتا ہے جب ڈاکٹر چلا گیا, ارے تھوڑی سی سالن, مجھے سالن اور جو ہے روٹی دے دو. تو اب جب وہ آیا ڈاکٹر, پھر اس نے جب نس چیک کی تو پھر بھی بیمار, وہ کہتا ہے آپ ابھی بھی بیمار ہیں. تو قصور کس کا ہے بولو بھائی؟ تو پھر یہاں قصور کس کا ہوگا؟ یہاں قصور کس کا ہوگا؟ مریض و مرید میں زیادہ فرق نہیں ہے, اسی لیے میں وہ کیا ہے, جسمانی مرض میں مبتلا ہے, یہ روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے. وہ جسمانی مرض میں مبتلا ہے, وہاں جسمانی ڈاکٹر موجود ہے جو فیس لے رہا ہے. ایک دفعہ دیکھنے کی فیس کبھی 2,000 کبھی 5,000, کوئی بہت ہی اعلیٰ ڈاکٹر ہے تو 10,000 20,000 روپے فیس ہے. ارے جو روحانی معالج ہے وہ کتنی فیس ہے سائیں؟ بولو بھائی, نہیں کوئی فیس نہیں ہے. مفت میں آؤ, مفت میں رہو, مفت میں کھاؤ, مفت میں علاج کراؤ, مفت میں جاؤ, اتنی سہولتیں کون دیتا ہے؟ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر جو تھے, حضرت ایک دفعہ تشریف لائے وہاں مدرسے میں ہمارے, تو اس وقت کیا نام ہے, اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا ارادہ یہ تھا کہ جتنے مدارس ہیں وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ مدارس ہمارے یہاں سے چلائے جائیں ہمارا وہ. تو حضرت مولانا منظور احمد صاحب, تو حضرت نے فرمایا کہ جو ان کے پاس یونیورسٹیاں ہیں وہ تو ان سے سنبھالی نہیں جاتی, ارے یہ مدارس تو اللہ کی کرم سے چل رہے ہیں. فرمایا دیکھو یونیورسٹیوں کے اندر کتابیں اپنی لاؤ, کپڑے اپنے لاؤ, کھانا پینا اپنا لاؤ, اور مہینے کے اندر فیس اپنی خود جمع کراؤ. 3 مہینے نہیں جمع کرائی اخراج, اور فرمایا مولویوں کا مدرسہ کیسا ہے, کپڑا مفت مل رہا ہے, کھانا وقت پر مفت مل رہا ہے, رہائش مفت میں مل رہی ہے, اوپر سے دینا نہیں پڑتا, مدرسے والے خود وظیفہ حسب توفیق خود دیتے ہیں. فرمایا دین اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگا؟ الدین یسر, دین آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. تو فرمایا جو لے کر کے پڑھا رہے, جہاں لے کر کے پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ حالت ہے کہ اگر استاد کاٹ دے تو طالب علم پٹائی کر کے بھاگ جاتے ہیں. استاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں بتا سکوں, لیکن الحمدللہ پہلا جیسا تو نہیں, لیکن آج بھی اتنا ادب اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ کے اندر رکھا ہے کہ اگر عام استاد بھی کھڑا ہو کر کے اندر تھپڑ مار دے طالب علم کو تو طالب علم کہ مجال نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر کے استاد کو دیکھ لے. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہے. یہ علم وحی سکھایا جا رہا ہے مدارس کے اندر, علم وحی سکھایا جا رہا ہے. جہاں علم وحی نہ ہوگا تو وہاں نبوت کے اثرات نہیں ہوں گے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں. تو دوستو, خانقاہوں میں اتنے عرصہ رہ رہے ہیں لیکن کیوں نہیں نفع ہو رہا؟ کیوں نہیں نفع ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم اپنی مانتے. شیخ اگر بیمار ہو گیا, شیخ سے مشورے کا وقت نہیں ہے, تو بھائی جو شیخ کے بعد ہے اس سے مشورہ کر لے, اپنے برابر سے مشورہ کر لے. حدیث پاک میں تو یاد فرمایا گیا کہ اگر اپنے سے چھوٹا ہے تو بھی اس سے مشورہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر جب قیدی بنا کر کے 70 کفار لائے جا رہے ہیں, سرداران مکہ قیدی بنا کر کے لائے جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں. آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بولو بھائی. ارے ادھر ادھر نہ دیکھو, یہ سب بجتا ہی رہتا ہے. یہ یا بجے گا یا بجائے گا, یہ چلتا رہتا ہے. یہ بجنا بجانا جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیدی بنا کر کے لائے, لیکن سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, اے عمر تمہاری کیا رائے, یہ قیدی تو بن کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے یہ کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو خود لے اور خود قتل کرے. دوستو یہ اسلام. فرمایا کہ میرا جو رشتہ دار ہے, میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے میں قتل کروں گا. حضرت علی کے رشتہ دار حضرت عقیل آئے تھے, فرمایا حضرت عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیا جائے, یہ اس کو قتل کرے. جس کا بھی رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے. فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے یہ کہ فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, تیری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. تیری مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. اور اے ابو بکر, تیری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ فمن عصانی فإنک غفور رحیم, یا اللہ جن لوگوں نے میری اتباع کی تو وہ تو مجھ سے ہے ہی, فإنہ منی, وہ تو مجھ سے ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم, لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی اگر تو ان کو معاف فرما دے تو یا اللہ تیرا کرم ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ کیا دعا مانگی گی قیامت کے دن؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك. یہ حدیث میں نے خود اصل میں پہلی دفعہ دے, آیت تو میں پہلے بھی سناتا رہا تھا, لیکن یہ بخاری کے اندر میں نے یہ جملہ اب دیکھا تو اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ, یہ آپ کے بندے, اگر آپ چاہیں تو عذاب سے آپ کو قدرت حاصل ہے, لیکن اگر آپ چاہیں معاف کرنا تو آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن اس غزوے کے اندر, غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے, جو چچا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے. اسلام کا معیار دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تمام قیدی دے دیے, اور حضرت عمر کو اس وقت اتنا غصہ اور جلال تھا کہ حضرت عمر نے جب ہاتھ باندھا جاتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بھی اتنی زور سے باندھ دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو بہنے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. دوستو دین معمولی نہیں ہے. جو کہتے ہیں دین بہت آسان ہے, آسان تو ہے لیکن اس کے لیے بڑی محبت چاہیے, بڑا دل چاہیے. سید الانبیاء ہو کر کے کچھ نہیں کہا. بخاری کی روایت ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی, اپنے چچا کی یاد ستاتی رہی کہ میرے چچا کی مشکیزیں سب کسی گئی ہیں. جب انصار صحابہ جو تھے جو مدینے کے رہنے والے, جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس کی مشکیزیں سب کسی باندھی گئی ہیں تو انہوں نے جا کر کے اس کو کھول دیا, کھول کر کے اور وہ کر دیا. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے, کہہ سکتے تھے اے عمر کھول دو میرے چچا کو کھول دو, لیکن پھر لوگ کیا کہتے, یہ کیسا نبی ہے جو اپنے چچا کے لیے دل میں اتنا نرم گوشا رکھتا ہے کہ حالت کفر میں قید کر کے لائے گئے, وہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی. آج ہمارا کیا حال ہے دوستو؟ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا, اسلام ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا ہے. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اپنا خون بہایا ہے, اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرایا ہے. تب آج میں اور آپ کوئی محمد کے نام سے بیٹھا ہے, کوئی احمد کے نام سے بیٹھا ہے, کوئی ابراہیم کے نام سے بیٹھا ہے, ہم آج اس لیے بیٹھے ہوئے. اگر صحابہ محنت نہ کرتے تو آج ہم تک اسلام نہیں پہنچتا. تو خانقاہ کے اندر جب جائے تو ارادہ کر کے جائے, کس کا, کہ میں اپنے نفس کے اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں. وہاں کسی دوسرے کے اوپر یہ بات نہ کرے کہ ارے اس نے تو ایسی بات کی. اگر مناسبت نہیں ہے تو چپ رہے, لیکن اس کے اوپر تبصرہ کرنا, پھر تبصرے کے اوپر ڈر جانا, یہ کہاں کی جہالت ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ لہذا جب جائے تو بدست زندہ, زندہ کے ہاتھ میں مردہ بن کر کے جائے کہ شیخ جس طریقے سے جائے اصلاح کر لے. اب شیخ اگر بیمار ہو گیا تو کیا سمجھتے ہم آزاد ہو گئے, اب جس کا جو چاہے گا جیسے چاہے گا ویسا کریں گے, آزاد نہیں ہوئے. یہ شیخ کا ہی فائدہ ہے کہ جو آج لوگ یہاں اتنے آ رہے ہیں, یہ شیخ کا ہی فائدہ ہے کہ اگر تقریر کی توفیق ہوتی ہے تو شیخ کی وجہ سے ہوتی ہے. بلب جو جل رہا ہوتا ہے, بلب یہ نہ سوچے کہ میرا کمال ہے کہ میں جل رہا ہوں. بلب اگر ابھی بٹن دبائے یہاں پر یہ بلب جل جائے گا, اور یہ ٹیوب لائٹ اکڑ کر کے کہے کہ جلنا تو میرا کمال ہے تو کہے گا لے بٹن بند کر دیا اب جل کے دکھا. بولو بھائی یہ ٹیوب لائٹ جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے, یہ خود بخود جل جائے. وہ بھی بٹن لگے, وہاں بھی بٹن لگے. اگر ایک ٹیوب لائٹ کا انسان بٹن دباتا ہے اور وہ جل جاتی ہے تو جلنے کے بعد ٹیوب لائٹ اکڑنے لگے, آہ کیا جلی ہوں میں, آہ کیا جلی ہوں میں, تو وہ کیا کہتا ہے چس بند اب جل کے دکھا. تو دوستو یہ شیخ کا فائدہ ہے, شیخ کی دعائیں. آج جو خانقاہیں آباد ہیں اللہ والوں کے دم سے آباد ہیں. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواجہ صاحب نے کیا پڑھا, کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سو اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ کے اپر ہاتھ میں. تو جب تک زندہ ہے جب تک تو قدر کرے, تو اللہ والوں کے پاس جائے بنیت اخلاص خلوص کے ساتھ جائے, بنیت اصلاح جائے کہ میں اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں, اور پھر جب اصلاح کرائے تو پھر اس کے درمیان میں کچھ نہ بولے. باقی بات جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر ادھار رہی. آج کل کیا ہے تڑکی کا زمانہ ہے, ادھار پہ ہی کام کر رہے. جب ہمارا ملک ادھار پر چل رہا ہے تو ایک جمعہ ادھار پر صحیح. تو اگلے جمعے دیکھیں گے انشاءاللہ. بھائی نکاح والے حضرات جلدی جلدی قریب آ جائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا پوری صحبت میں بگڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہمیں بھی سب کو ہدایت عطا فرمائے.